ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله مولانا العظيم يه سورة الليل کی تین آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سورت کی تشریح اور توضیح کا سلسلہ پچھلے چند مجالس سے جاری ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتلایا جا چکا، اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک طرف کافروں کا سردار امیہ ابن خلف تھا، جو بڑا مالدار ہونے کے باوجود انتہائی بخیل تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد میں بکثرت خرچ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف سے خرید کر آزاد کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے انسانوں کی طبیعت اور فطرت کا فرق بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کا ذکر تھا، کہ جو دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے دین پر صحیح اعتقاد رکھتا ہے۔ اب اگلی آیتوں میں امیہ ابن خلف جیسے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بخل کرتے ہیں، صحیح جگہ مال خرچ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، اور آخرت میں جو اچھائی کا انجام آنے والا ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کی تین شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ عمل بذات خود نیک اور درست ہو، دوسری یہ کہ اس کی نیت بھی نیک اور درست ہو، اور تیسری یہ کہ اس کا اعتقاد بھی درست ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر اور آخرت پر اس کا ایمان ہو۔ یہ تین باتیں جس عمل میں پائی جائیں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں تینوں باتیں موجود تھیں، اور امیہ ابن خلف کے عمل میں تینوں باتیں مفقود۔ ایک طرف تو بخل ہے، اور بخل اور کنجوسی بذات خود برا عمل ہے، اس لیے صحیح جگہ پر مال خرچ کرنے سے آدمی کو کا دور بھاگنا یہ بذات خود برا عمل ہے، اور پھر آگے فرمایا واستغنا، یعنی بے پرواہی بے فکری اختیار کی، اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرے اس بخل والے عمل کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ جو آدمی بخیل ہوتا ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل کو کوئی اچھا سمجھے گا یا برا، اس کو تو اپنے مال کو جمع کرنے سے مطلب۔ استغنا کی کیفیت یہ ہے کہ انسانوں کو کی اس کو پرواہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہوگا یا نہ خوش، اس طرح اس کا عمل بھی خراب ہے اور اس کی نیت بھی خراب ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ وہ اچھے انجام کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نیک عمل کرو تمہیں جنت ملے گی، وہ جواب میں کہتا ہے جنت کو صرف جنت تو صرف قصہ اور کہانی کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس طرح وہ اچھے انجام کو جھٹلاتا ہے، لہذا اس کا عمل بھی خراب، نیت بھی خراب اور اعتقاد بھی خراب، اور یہ تینوں باتیں کسی کے عمل میں پائی جاتی ہیں تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ ہم اس کے لیے مصیبت کے راستے کی آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی پھر وہ مصیبت کے راستے پر ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ مصیبت کا راستہ وہ ہے جو دوزخ کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس شخص کو وہی کام کرنے کی توفیق ہوگی جو اس کو دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ بہرحال جس آدمی کا عمل خراب ہو، نیت خراب ہو، اعتقاد خراب ہو، ایسے آدمی کو پھر برے کام ہی اچھے لگنے لگتے ہیں، انہی کاموں میں اس کو لطف آتا ہے، انہی کاموں کا اس کو شوق ہوتا ہے، انہی کاموں کو کرنے کے وہ اسباب تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی کو کسی گناہ کو ایک مرتبہ کرنے پر جرات ہو گئی تو اس کے نتیجے میں مزید گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار مت کرو، یہ سوچ کر یہ چھوٹا گناہ ہے کرو مت، کیونکہ اگر تم نے وہ چھوٹا گناہ کر لیا اس کے نتیجے میں دل میں گناہ کی جو نفرت تھی، وہ رکاوٹ تھی، وہ ختم ہو گئی، دل سے نکل گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں یہ خیال آئے گا کہ تم نے یہ گناہ ایک مرتبہ تو کر لیا، ایک مرتبہ اور کر لو، اور جب یہ گناہ کیا تھا تو اب دوسرا گناہ بھی کر لیتا ہوں، اور جب دوسرا گناہ کر لیا تو چلو اب تیسرا گناہ بھی کر لیتا ہوں، تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور ایک گناہ کے نتیجے میں آدمی مختلف گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے، الا یہ کہ اسی وقت اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، توبہ کا وقت ملے یا نہ ملے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار مت کرو. آج کل لوگ اس تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ فلانا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ گناہ ہے تو کر گزریں, اس سے بچنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں. کبیرہ گناہ ہے تو پھر بچنے کی کوشش کر لیں گے. یہ ذہنیت ٹھیک نہیں, اس لیے کہ صغیرہ گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو معمولی سمجھ کر غفلت برتتے ہوئے کرے کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے, چلو کر گزرو, اس صورت میں وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی چنگاری اور بڑا انگارہ. صغیرہ گناہ چھوٹی چنگاری سے کم نہیں, اور وہ بھی انسان کو جہنم تک لے جانے والا ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کرتا کہ چلو یہ چھوٹی چنگاری ہے, اس کو میں اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں. اگر بڑا انگارہ ہوتا تو خطرناک ہوتا. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو چنگاری کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی جیب میں رکھ لے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی چھوٹی چنگاری کسی وقت بڑا شعلہ بن سکتی ہے. یہی معاملہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا ہے. اگر صغیرہ گناہ کو آپ نے یہ سوچ کر اختیار کر لیا کہ چلو یہ معمولی سا ہے, اس کو کر گزرو, یہ بعد میں بڑھ کر شعلہ بھی بن سکتا ہے اور وہی کبیرہ گناہ بھی بن سکتا ہے, اس پر بڑا عذاب بھی ہو سکتا ہے. لہذا کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار مت کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت, اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت. پتہ نہیں کون سا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے, اور کون سی نیکی اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے, اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو کرنے کا اہتمام کرتا ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے کو کھینچتا ہے, پھر رفتہ رفتہ گناہ کی برائی اس کے دل سے کم ہو جاتی ہے, اور پھر دوسرے گناہوں پر اس کو جرات ہو جاتی ہے. بعض اوقات شیطان آدمی کو یہ دھوکہ دیتا ہے, چلو ایک مرتبہ گناہ کی لذت سے آشنا ہو کر ایک مرتبہ اس گناہ کو کر گزرو تاکہ دل میں گناہ کی حسرت نہ رہے, اور گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی گناہ کی پیاس مٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مثال دیتے ہیں خارش سے, کہ خارش کا جب تقاضا پیدا ہوتا ہے نا تو آدمی سمجھتا ہے کہ چلو تھوڑا سا گزرا لیں, لیکن جب کھجلاتا بھی ہے اس میں مزہ بھی آتا ہے, لیکن میری یہی کھجلانا آگے مزید کھجلانے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی کر لیں, ارتکاب کر لیں تاکہ یہ دوبارہ اس کی ضرورت نہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کی گناہ کی پیاس مٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ جب آدمی ایک مرتبہ گناہ کرے گا تو دوسری مرتبہ ضرور اس کے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوگا, اور گناہ کرنے کے نتیجے میں حسرت ختم نہیں ہوتی اور نہ اطمینان حاصل ہوتا ہے, نہ پیاس بجھتی ہے, بلکہ وہ اور آگے بڑھتی ہے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا کر لیتی ہے. اور گناہ کرتے وقت یہ سوچنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا, تو بتلاؤ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہیں اتنی عمر ملے گی جس میں تم توبہ کر لو گے؟ اور اگر بالفرض اتنی عمر مل بھی گئی تو کیا پتا اس وقت جو توبہ کرنے کا ارادہ ہے وہ بعد میں باقی رہے گا. کیا پتا کیا کب موت آ جائے اور کس وقت انسان کی عقل الٹی ہو جائے. اس لیے کہ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی مت الٹی ہو جاتی ہے, اس کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے, اور پھر وہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار مت کرو. اس لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بخل کرتا ہے اور لاپرواہی برتتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا کی لذتیں اور راحتیں حاصل کر لو، تو وہ خسارے میں. یاد رکھیے یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. اس لیے فرمایا کہ جو شخص لاپرواہی اختیار کرے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مصیبت کے کاموں میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اور وہ شخص مصیبت کی طرف بڑھتا ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو مزہ آ رہا ہے اور زندگی بڑے عیش اور آرام سے گزر رہی ہے. اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن در حقیقت جو آخری مصیبت آنے والی ہے اس کا راستہ آسان ہو رہا ہے، یعنی جہنم کے عذاب کا راستہ آسان ہو رہا ہے. حدیث شریف میں ہے وجبت النار بالشہوات وجبت الجنت بالمکارہ، یعنی جنت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو نفس کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں، جن سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا وغیرہ، یہ تمام کام نفس کو ناگوار ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے. اور دوسری طرف دوزخ کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا جو نفس کو پسند آتی ہے. مثلا دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی کہ میں نظر کو غلط استعمال کروں، میں زبان کو غلط استعمال کر لوں، میں اپنے کان کو غلط استعمال کروں، اور یہ خواہشات ہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں. اس بات کو اس آیت میں بیان فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ ہم اس کی مصیبت کے اور دوزخ کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی طرف اس کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. بہرحال ان آیات سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی گناہ کے کام کو جان بوجھ کر اختیار مت کرو، یہ گناہ تمہیں دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا، اور دوسرا گناہ تیسرے گناہ کی طرف لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کی انتہا دوزخ پر جا کر ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدى. اللهم اجعلنا هادین مهتدین غیر ضالین ولا مدلین، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تیرے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر بٹھا دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنی مرضیات پر ہم کو تو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی پوری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔